पढ़ते जाइए आप भी।
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
الله تعالى اس اجتماع کو کامیاب فرمائے، اس کے انوار و برکات قیامت تک کے لیے باقی رکھے. یہاں کے منتظمین، مدرسین، معاونین سب کو اللہ تعالیٰ اپنی شاہ نشان جزائے خیر عطا فرمائے، سب کی کاوشیں قبول فرمائے. خاص طور پر اجتماع کے سلسلے میں جنہوں نے، مستورات نے، مردوں نے، بچوں نے جو قربانیاں دی ہیں، ان سب کو حق تعالیٰ شانہ قبول فرمائے. بہت بڑی سعادت مندی ہے اس فتنے کے زمانے میں کہ اللہ عز و جل نے ان فتنے کے دنوں میں ان سے اس اجتماع کے سلسلے کی خدمت لی، بہت بڑی خدمت. اللہ عز و جل اس کام کو قیامت تک کے لیے باقی رکھے، تمام شرور و فتن سے اس کام کو محفوظ رکھے، کام کرنے والوں کو محفوظ رکھے، ان مراکز کو محفوظ رکھے. دوستو، سب تو بہت خوش ہیں کہ بہت ہی اجتماع کامیاب جا رہا ہے، اور ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے واقعی کامیابی نظر آ رہی ہے، لیکن میں بہت ہی اداس ہوں، بہت اداس ہوں. اور اسی لیے جب مجھے اس بیان کے سلسلے میں جب ہمارے شبیر بھائی نے بتایا تھا کہ جمعے کی شام کو عصر کے بعد تمہیں کچھ کہنا ہے، تو میں نے اسی وقت ان سے معذرت کر دی تھی. میں نے ان سے کہا تھا کہ بھئی مجھے معذور سمجھیں، میری طرف سے حضرت جی کی خدمت میں بھی معذرت پیش کر دیں. لیکن کل جمعہ آپ حضرات کے ساتھ یہاں میں نے پڑھا، اور فارغ ہو کر میں حضرت جی سے سلام مصافحے کے لیے جانے لگا، تو میں نے دیکھا کہ سامنے ہی حضرت جی مولانا سعد صاحب مقدس اللہم العالی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، صحت میں برکت دے، ان کو اور ہمت اور طاقت اور جرأت عطا فرمائے، ہر قسم کے شر و فتن سے اس خاندان کو محفوظ رکھے، اس کام کو محفوظ رکھے، نظام الدین مرکز کو محفوظ رکھے، تمام مراکز دینیہ کو محفوظ رکھے. تو میں دیکھ رہا تھا دور سے کہ اوہو، ہم تو حضرت کو ملنے کے لیے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے، اور حضرت تو یہاں کسی ورکر نو مسلم سے محو گفتگو ہیں. دیر تک میں ان کی عربی زبان سے لطف اندوزی کرتا رہا، اتنی پیاری عربی، ماشاء اللہ، اللہ مزید فضید مبارک، اور کتنا پیارا موضوع، کتنی اچھی طرح اسے سمجھا رہے تھے، اور ساتھی تھا جو انگریزی میں ترجمہ کر کے انہیں سمجھا رہا تھا، آگے پہنچا رہا تھا. جب فارغ ہوئے اور میں نے مصافحہ کرنا چاہا کہ میں واپس ہو رہا ہوں، تو حضرت نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ کیسے جا رہے ہو، آج تو تمہارا عصر کے بعد بیان ہے. پھر بھی میں نے کہا کہ ابھی تو کل کا دن بھی ہے، پرسوں کا بھی ہے، دیکھیں گے. اس طرح کر کے میں بہانہ کر کے نکل گیا. اللہ کی شان کہ میں یہاں سے روڈ پر پہنچ کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور میں نے فارم کھولا، تو کیسا لنک روحانی طور پر کیسا زبردست لنک اور اتصال اور تعلق. اور جیسا میں نے فون کھولا, کہ اس میں حضرت اقدس پیر صاحب مولانا محمد طلحہ صاحب مدد ذیلہم العالی کے خادم کی طرف سے میسیج تھا. میں نے رابطے کی کوشش کی, رابطہ نہیں ہو سکا. تھوڑی دیر میں خود ان کا فون آیا اور فرمایا کہ حضرت پیر صاحب کو اطلاع مل چکی ہے کہ آج آپ کا عصر کی نماز کے بعد بیان ہونے جا رہا ہے, تو اس لیے حضرت نے فرما رکھا ہے کہ میں کہیں سویا ہوں یا بیمار الگ تنہائی میں پڑا ہوا ہوں تو بھی مجھے اطلاع کر دینا, مجھے اس خطاب کو ضرور سننا ہے. تو یہ میں اپنی ضد اب کیسے اس پر قائم رہ سکتا تھا, اور یہ کیسے حضرت جی نے کیا کیا ہوگا, گردن جھکائی ہوگی, مراقبہ کیا ہوگا, کچھ پڑھا ہوگا کہ ادھر حضرت پیر صاحب کی طرف سے اتنا اصرار اور حکم اور ان کا انتظار. تو اس وقت تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ بھئی میں ابھی آج تو واپس جا رہا ہوں, تو آپ سے پیر صاحب سے عرض کیجئے کہ میں انشاءاللہ کل سنیچر کی شام عصر کے بعد میں یہ خدمت انجام دوں گا. اور یہ کیوں, کچھ چیزیں عوام کو معلوم نہیں ہوتی. مثال کے طور پر میرا اور حضرت جی مولانا اساس حضرت مولانا اساس صاحب کا تعلق اور ملنا جلنا, آنا جانا, اٹھنا بیٹھنا اور آج کل تو فون ہے, تو یہ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ میں نے جب ان کی عمر مشکل سے 7-8 برس کی تھی اس وقت آخری دیکھا تھا. اور پہلی ملاقات اور پہلی زیارت اور پہلا مصافحہ ابھی پرسوں وہاں باٹلے کی جامع مسجد میں ہوا. نہ اس سے پہلے کبھی فون پر بات ہوئی, نہ خط و کتابت ہوئی, کسی طرح کا کوئی اتصال نہیں تھا. اگرچہ ہم تو اس خاندان کے غلام ہیں اور غلام رہیں گے, اور اتنے ساری قیامتیں آئی اور چلی گئی, میں نے کبھی اس کی نہ کوشش کی نہ اس کی کوئی ضرورت سمجھی کہ میں حضرت کی خدمت میں کوئی عریضہ لکھوں, کوئی تسلی کا یا دعا کا یا اور کسی طرح کا, نہ کوئی فون کیا. تو یہ حضرت کا بھی اصرار تھا, اس لیے حضرت پیر صاحب کے متعلق مجھے معلوم ہوا اور آج مجھے آپ کے سامنے حاضری دینی پڑی. اور یہ جس طرح یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میرا اور پیر حضرت جی کا زندگی بھر کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. بچپن میں انہوں نے مجھے دیکھا اور اس وقت میں حضرت کے یہاں سہارنپور میں تھا, اور آخری جمعہ بلکہ عید کی نماز جو ہم نے ان کے والد محترم حضرت مولانا محمد ہارون صاحب نور اللہ مرقدہ کے پیچھے حضرت کی خانقاہ میں پڑھی, انہوں نے عید کی نماز پڑھائی تھی, اور اس سفر میں آخری مرتبہ میں نے ان کو دیکھا تھا. تو اب یہ اللہ نے کیسے انتظام فرمایا کہ مجھے جو کام میں کرنا نہیں چاہتا تھا اور سچ مچ نہیں کرنا چاہتا تھا, تو اس کے لیے کیوں مجبور کیا گیا کہ اب سنیے کہ حضرت پیر صاحب کا اور ان کا کیا تعلق ہے، رشتہ داری وغیرہ تو سب کو معلوم، جانتے ہیں سب کہ بھائی ایک ہی خاندان اوپر جا کر مل جاتا ہے، ان کے اجداد بھی اور حضرت پیر صاحب کے بھی، لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی، تقریباً 10 ہفتے ہوئے کہ ایک کتاب میراث کی پڑھائی جا رہی تھی، تو پڑھنے والے طلبا آپس میں ایک دوسرے سے ایک مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں، میں سن رہا تھا، تو پھر مجھے لطف آیا موضوع سن کر کے، تو میں نے پوچھا کہ بھئی یہ حضرت پیر صاحب اور حضرت مولانا سعد صاحب کا نام بار بار آ رہا ہے اس میراث کے مسئلے میں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو ایک طالب علم نے کہا کہ روئے زمین پر حضرت پیر صاحب کے شرعی اعتبار سے جو سب سے قریب تر ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت مولانا سعد صاحب. اور کیوں ہیں؟ کہ میراث میں مسئلہ ہے کہ آپ کے حضرت پیر صاحب کے عصبا حضرت جی مولانا سعد صاحب ہیں، تو اس لیے ان کے اس تعلق کی وجہ سے مجھے اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہونا پڑا، ورنہ جیسا میں نے عرض کیا کہ میں قطعاً نہیں چاہتا تھا. اور کیوں نہیں چاہتا تھا؟ کہ مایوس تو نہیں، انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، مایوسی تو کفر ہے، لیکن اداس ضرور تھا، اور اداس اس لیے تھا کہ فتنے اپنے انتہا کو پہنچ گئے. اور یہ فتنے تو ہم دیکھتے رہے اور جگہوں پر، دینی درسگاہوں میں بھی فتنے، اور کیسے کیسے فتنے کہ دارالعلوم دیوبند میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی قدس سرہ کا دور ہے، حضرت اپنی درسگاہ دارالحدیث کی طرف درس بخاری کے لیے بڑھ رہے ہیں، اور طلباء میں فتنہ پھیلانے والوں نے چند طلباء کو تیار کر لیا، انہوں نے حضرت کو روکنے کی کوشش کی، رستے میں حضرت کو وہ جانے نہیں دے رہے تھے، حضرت کسی طرح ادھر ادھر سے ہو کر کے تشریف لے گئے، تو آخر میں زینہ آیا، تو وہ محروم قسمت طلبا زینے پر ایک لیٹ گیا، دوسرا لیٹ گیا، تیسرا لیٹ گیا کہ ہم کو پھلانگ کر اب یہ کیسے جائیں گے. اللہ عز و جل کے نہایت محبوب تھے. تو یہ اللہ، جس طرح میں نے کسی جگہ لکھا کہ اللہ کی طرف سے چٹکیاں لی جاتی ہیں، بچہ محبت کا تھرمامیٹر آن کر کے ناپنے کے لیے کوشش کرتا ہے، زور سے اپنی انگلی اور انگوٹھے سے دباتا ہے کہ آپ کو لگا، تو اسی طرح اللہ عز و جل کی طرف سے اپنے محبوبوں کو آزمایا جاتا ہے کہ یہ کتنا برداشت کرتے ہیں، کتنا برداشت کرتے ہیں. اور آپ نے، اور یہ ملک کی آزادی کے سلسلے میں حضرت مدنی قدس روح کے حالات اچھی طرح پڑھے نہیں ہوں گے. اوہ جس یہ حکومتوں کی طرف سے جیل خانے اور یہ تو ایک طرف، لیکن خود اب یہ طلباء جن کی خاطر حضرت سب کچھ قربان کر کے بخاری پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، اور بخاری پڑھنے ہی والے طلب، ان کا یہ حال ہے کتنے کتنے عروج پر. تو اللہ نے ان ظالموں کو کیسی کیسی سزائیں دی کہ بچپن میں میری عمر رہی ہوگی کوئی 5 یا 6 سال, مسجد چونکہ سامنے تھی گھر کے سامنے, نانا جان کے ساتھ ہم جایا کرتے تھے, تو میں نے دیکھا کہ جمعے کی نماز ہوئی اور سب فارغ ہو کر گھر جانے لگے تو ایک بڑے میاں ہیں, ایک لمبا لٹھ ہاتھ میں ہے اور وہ ہمارے نانی نرولی بیت الحبیبی ذات الجمالی نانی نرولی فی کل حالی, اس میں نانی نرولی میں حوض پر یہاں سے وہاں تک کوئی 10 میٹر کی لمبائی ہوگی, تو اس برآمدے میں وہ ڈنڈا ہاتھ میں ہے اور زور زور سے کوئی چلا کر جس طرح کوئی بیان کر رہا ہو اس طرح چلا رہے ہیں. تو کبھی دیکھا نہیں تھا اس شخص کو بھی اور اس ہولیے کو بھی اور اس یہ انداز مسجد میں اس طرح ہنگامہ اور طوفان. تو اس وقت بعد میں بتایا گیا, کسی نے کہا کہ یہ گستاخ ہے جس نے حضرت شیخ الاسلام مدنی قدس سرہ درس بخاری کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو جنہوں نے روکنے کی کوشش کی ان میں یہ بھی تھا. تو یہ تو اس کے لیے حضرت ہی کی سفارش کی وجہ سے ادنا سزا ملی کہ وہ پاگل ہو گیا. آخرت اس کی شاید حضرت نے بچا لی ہوگی, اللہ اس کو آخرت میں سزا نہ دے, معاف فرما دے. یہ تو دیوبند کا حال, خود جس سال حضرت شیخ قدس روح نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا رمضان مبارک کا اعتکاف شروع فرمایا سہارنپور میں, وہ مدرسہ مزار العلوم کے دفتر والی مسجد میں تھا اعتکاف. اس میں ہم لوگ بھائی جان مولانا اسماعیل بداس صاحب نور اللہ مرقدہ اور سب ہم اکٹھے پہنچے, تو وہاں حضرت کہ یہاں اعتکاف میں رہے, جب فارغ ہو کر ہم واپس ہو گئے تو پتہ چلا کہ اسی طرح طلباء کو کسی نے باہر سے ورغلایا اور تیار کیا, تو جو حرکتیں طلباء نے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دیوبند میں کی تھی چند سال پہلے, کوئی 10-15 برس پہلے, وہی حرکتیں مزار العلوم میں حضرت شیخ قدس روح کے ساتھ کی گئی. اور جو دیوبند کا قصہ تھا وہ تو کچھ چند روز رہا, اور یہ فتنہ اتنے اوپر تک پہنچ گیا کہ حضرت شیخ قدس روح نے حضرت جی مولانا یوسف صاحب, حضرت جی مولانا سعد صاحب کے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا. حضرت اپنی پوری ایک جماعت لے کر پہنچے, کئی ایک میاں جی کو حضرت نے اعتکاف میں بٹھا دیا کہ جب تک یہ فتنہ ختم نہ ہو وہاں تک تم اعتکاف میں دعا کرتے رہو, اور خود حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں جہاں یہ طلباء تار الطلباء قدیم میں اپنے حجروں میں رہتے تھے تو وہاں تشریف لے گئے, اور وہاں بیٹھ کر حضرت نے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کئی کئی دن تک واعظ فرمایا, کئی کئی دن تک حضرت نے ان کو سمجھایا. اس کے عواقب اور انجام اور نتائج سے آگاہ کیا, لیکن کئی ہفتے تک یہ سلسلہ شرارت کا چلتا رہا. تو دوستو وہ فتنے تو تھے ہی، مگر اب جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ تو ایک درسگاہ تک وہ فتنہ محدود تھا، اور یہ تو کوئی مسجد اس فتنے سے باقی نہیں. اب کیسے جو مساجد ہم نے بنائی اور وہاں اس طرح کے حالات کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں بہت اداس ہوں. لوگ تو خوشی منا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اجتماع بہت کامیاب بہت کامیاب، لیکن میں دل گرفتہ اسی فتنے کی وجہ سے ہوں، اور اسی لیے میں نے تہیہ کیا تھا کہ میں بیان نہیں کروں گا، لیکن حضرت پیر صاحب ابھی سن رہے ہوں گے تو ان کی توجہ اور دعا کی برکت سے اللہ عز و جل اس فتنے کو ختم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ اس کام کو دنیا میں ہر جگہ ہر مسجد میں ہر گھر میں ہر ملک میں پھیلائے. دوستو یہ جو فتنے ہیں اسی کی اس آخری آئے سورت میں نے جو آپ سے پڑھوائی سورہ ناس، آخری قرآن کریم کی سورت، یہ بڑی عظیم الشان سورت کہ قرب قیامت میں کیا ہونے والا ہے، کیا کیا فتنے آئیں گے، اس میں رب الناس ملک الناس الہ الناس. جب آپ صلاۃ الحاجہ پڑھیں اور اس دونوں صورتیں اس میں اللہ سے پناہ مانگنے کے لیے پڑھیں تو ان کلمات کو رب الناس ملک الناس الہ الناس روتے رہیے اور دہراتے رہیے. کیوں؟ کہ یہ ایسے فتنے ہیں جس میں ان کلمات کے ذریعے خبر دی گئی ہے کہ توحید فی الالوہیت کا فتنہ ہوگا، کہ خدا ایک نہیں ہے. توحید فی ربوبیت کا فتنہ ہوگا، اور جو ملک الناس کے ذریعے جو جس فتنے کی خبر دی گئی ہے تو اس میں طاقت کے زور سے فرعنہ اور قارون دونوں اس دین کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس لیے ان کی دعائی دے کر کہ اے خدا تیرے رب الناس ہونے کی دعائی میں تجھے دیتا ہوں، تجھے پکارتا ہوں، تو رب الناس ہے، ملک الناس ہے، الہ الناس ہے. یہ جو من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ ابلیس کے رستے سے یہ سارے فتنے جس میں یہ امت مبتلا کی جا رہی ہے، تو اس سے تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے. تو اس کو بار بار دہرائیں، اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ طاقت کے زور سے ملک الناس، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے مختلف حکمرانوں میں ایک ایوب خان تھے، اور ان کی دور حکومت میں ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوئی تو اس میں وہ پاکستان کو انہوں نے بچا لیا، اور وہ ایک مثالی کام تھا. تو اس لیے ہمارے یہاں سہارنپور مزاح علوم میں کتاب کی حاضری اساتذہ لیا کرتے تھے کتاب کا درس شروع کرنے سے پہلے. تو ہماری بخاری، ہماری تہاوی شریف حضرت مولانا اسد اللہ صاحب نبر اللہ مرقدہ، حضرت حکیم الامہ حضرت تھانوی قدس دو کے اجل خلفاء میں، تو ان کے یہاں ہو رہی تھی حاضری میں، سب کے نام پکارے جاتے تھے اور ہر طالب علم اپنے نام کو سن کر کہتا تھا لبیک، اگر کسی نے کہہ دیا تو حضرت فوراً ٹوکتے، فرمایا لبیک تو اس وقت کہا جاتا ہے جبکہ تمہیں کسی کام کے لیے بلایا جا رہا ہو، یا ہم کام کے لیے نہیں بلا رہے ہیں، ہم تو اس یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس نام کا شخص آیا موجود ہے یا نہیں، تو اس کے لیے حضرت کیا خصوصی طور پر تمام طلبا اپنا نام سن کر کہتے حاضر۔ تو جب یوسف میرٹھی نام پکارا گیا تو حضرت نادم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نام سنتے ہی جیسے وہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ حاضر، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ حضرت یوسف میرٹھی ہیں کون، ذرا مجھے ان کی زیارت کا اشتیاق ہے۔ اب وہ بیچارے یوسف میرٹھی ہمارے ساتھ ہی مشکل سے حضرت کے سامنے پیش ہوئے، اب حضرت ٹک ٹکی باندھ کر غور سے اوپر سے نیچے ان کو دیکھ رہے ہیں، پھر فرمایا کہ معاف کیجئے میں نے آپ کو تکلیف دی، تشریف رکھیے۔ پھر ہماری جماعت کو خطاب فرماتے ہوئے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ہندوستان پاکستان کی جب جنگ ختم ہوئی تو یورپ سے بہت بڑی تعداد میں وفود اور جماعتیں پہنچنے لگیں، کہ یہ حضرت نازیم صاحب ہی کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ ایوب خان کون شخص ہے، ایک نظر ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں، یہ کون ہستی ہے کہ جس نے بغیر کسی پیشگی تیاری کے 600 ٹینکوں کی یلغار کو روک لیا اور اپنے ملک کو بچا لیا۔ تو ہم سوچ لیں کہ یہ ایوب خان کی ہندوستان سے جنگ اور اس میں اس کو روک لینا، اس کا یوسف میرٹھی سے کیا تعلق؟ تو اب حضرت نے بھی دیکھا کہ طلبہ پریشان ہیں، تو حضرت نے پھر اس کا شان ورود ہمیں سمجھایا۔ حضرت نے فرمایا وہاں جو گیٹ تھا تو وہ رات کو 10 بجے بند کر دیا جاتا تھا، اس کے بعد فجر کی نماز کے وقت اذان سے پہلے وہ اس کو کھول دیا جاتا، اس درمیان میں کسی کو اندر سے باہر جانے کی اجازت نہیں، باہر سے اندر آنے کی اجازت نہیں، دربان وہاں جاگتے رہتے تھے، اگر کوئی شدید ضرورت پیش آئی خود منتظمین مدرسہ کو تو وہ اس کے لیے کھول دیا کرتا تھا، تو دروازہ کسی نے بجایا ہوگا، اس نے نہیں کھولا ہوگا، اور زیادہ زور سے بجایا ہوگا، یا پھر شاید کہیں اوپر سے پھلانگ کر کے کود کر کے اندر آ گئے ہوں گے، اور حضرت نازم صاحب کا حجرا ساتھ ہی تھا، آواز پہنچی ہوگی یا دربان نے شکایت کی ہوگی، تو اس لیے حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان کو سامنے آنے کی تکلیف دی کہ مجھے زیارت کرنی ہے، کہ جس طرح یورپ سے بکثرت لوگ پہنچے ایوب خان کی زیارت کے لیے، تو میں نے بھی ان کو تکلیف دی کہ میں ایک نظر یوسف میرٹھی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، کہ جو ہستی مدرسے کے تمام قوانین ضوابط کو پامال کرتے ہوئے کس طرح گیٹ کو پھلانگ کر کے اندر رات کو 12 بجے داخل ہو رہی ہے۔ تو یہ حضرت نازم صاحب نور اللہ مرقدہ نے تو ایک مثال دے کر اس کو سمجھایا، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ میں تو جتنے اس وقت کے فتنے ہیں اس کی وجہ سے دل گرفتا ہوں، اور یہ دن بدن چیزیں جو سامنے آ رہی ہے وہ پہلے تو طلباء کے ذریعے اور اب تو بڑے بڑے مدارس میں مدرسین کی جن کی عمریں لگ گئی پڑھتے پڑھاتے، اور وہاں سے عجیب و غریب قسم کے مسائل، عجیب و غریب قسم کے موضوع اٹھ رہے ہیں امت کے سامنے، جس سے امت پریشان ہے، کیا حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں، کیا حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں، حالانکہ اگر طالب علمی کا طالب علمی کی زندگی ان کی صحیح گزری ہوتی تو وہاں سہارنپور میں تو اس کا مدرسے کی طرف سے بہت خاص طور پر اہتمام تھا کہ یہ جتنی اسلام پر یلغار ہو سکتی ہے، جتنی جس قسم کے فتنے آ سکتے ہیں ان تمام فتنوں کے سد باب کے لیے ایک دن مخصوص تھا ہفتے میں، ہر ہفتے میں جمعرات کے دن ظہر کی نماز کے بعد ایک مجلس ہوتی تھی، اس مجلس میں ایک جماعت ہوتی تھی اسلام پر یلغار کرنے والوں کی، جو فتنے آ سکتے ہیں، قادیانیت کا فتنہ ہو، شیعیت کا فتنہ ہو، اس طرح کے تمام فتنے، ان کی طرف سے جس قسم کے بھی اعتراضات ہو سکتے ہیں ان تمام کی تیاری کر کے ایک جماعت آتی تھی، اور دوسری جماعت اس کے اسلام کی طرف سے دفاع کرنے والوں کی ہوتی تھی۔ تو وہاں جب یہ ایک سال مجھ سے آگے تھے حضرت مولانا ساز صاحب کے خسر محترم ناظم صاحب، حضرت مولانا محمد سلمان صاحب مدد اللہم العالی، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہمت عطا فرمائے، ان کا سایہ تا دیر باقی رکھے، اور ان کی سرپرستی حضرت مولانا ساز صاحب اور ان کے بچوں کے لیے اللہ عز و جل دیر تک باقی رکھے، ان کا سایہ بڑا ضروری ہے، امت کے لیے ضروری ہے، ان کا سایہ ہے حضرت مولانا ساز صاحب پر، حضرت مولانا ساز صاحب کی فیملی پر، ان کے بچوں پر۔ تو یہ حضرت مولانا سلمان صاحب ایک سال مجھ سے آگے تھے، تو جو جماعت اسلام کی طرف سے دفاع کرنے والی ہوتی تھی اس میں حضرت مولانا سلمان صاحب دفاع کرنے والی جماعت کے سربراہ ہوتے تھے، اور انہی کی جماعت میں تھے مولانا یعقوب صاحب، وہ اسلام پر اٹیک کرنے والے اور حملہ کرنے والوں کی طرف سے جو چیزیں وہ تیار کر کے اسلام پر کر سکتے ہوتے فرضی طور پر، اس کی مشق کر کے آتے تھے۔ تو مولانا یعقوب صاحب سہارنپوری، وہ جیسے ہی اپنا خطاب شروع فرماتے تو ایک شعر پڑھا کرتے تھے، فلک کو پڑا دل جلوں سے کام نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دوں تو داغ نام نہیں۔ تو اس کے بعد پھر اپنے وہ اس موضوع پر وہ دلائل دینے شروع کرتے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ تو ایک تیاری کرائی جاتی تھی طلباء کو، اور تاکہ جب وقت پڑے تو یہ طلباء کی جماعت یہاں سے فارغ ہونے کے بعد امت کے لیے تیار ہو، جیسے حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ہمارے حضرت شیخ قدس روح کے خلفاء میں سب سے عظیم تر ہستی حضرت مولانا مفتی محمود صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ یہ ہمارے اکابر سارے کے سارے اسی لائن سے خدمت انجام دیتے رہے، اسی لیے وہاں 74 میں غالباً جب بھیمڑی میں مناظرہ ہوا ہے تو 18 دن تک حضرت مفتی محمود صاحب وہاں ممبئی میں مقیم رہے، حضرت مولانا عبدالسلام صاحب ساتھ تھے، مولانا ارشاد صاحب ساتھ تھے، اور یہ تو یہ اسی ساری زندگی ان کی اسی پر لگی اور اسی کی وجہ سے وہ یہ کام انجام دے سکے. لیکن اس وقت جو یلغار ہے عقائد کے باب سے بھی اور مختلف انواع و اقسام سے، تو دوستو ان کو دیکھ کر ہر انسان ہمت ہار بیٹھتا ہے کہ اب یہ اس امت کا ہوگا کیا. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو یہ باہر سے کسی کو نہیں لایا جاتا، اندر ہی انہیں اداروں میں تیار کیے جاتے ہیں. کتنے منٹ باقی اذان میں؟ تو یہ جتنے فتنے ابھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ہر ملک میں، وہ اسی انداز سے کہ کوئی اس کو سمجھ ہی نہیں پا سکتا کہ کہاں سے فتنہ آ رہا ہے، کون کس طرح کیا کر رہا ہے. تو دوستو یہ جو آپ یہاں جس طرح جمع ہوئے، تو دعا ہے کہ اللہ عز و جل یہاں سے اللہ تعالیٰ عمر بھر آپ کو اور آپ کی نسل کو وابستہ رکھے، اور یہ عہد کر کے اٹھے کہ اس ڈیوزبری مرکز سے ہمیشہ کے لیے وابستہ رہنا ہے، اور اس وابستگی کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمارا مسلسل تعلق رہے. ہر ہفتے جمعرات سے لے کر کے جمعہ، ہفتہ، اتوار، 3 دن جو گزار سکیں وہ 3 دن یہاں گزاریں، اور جو 3 دن نہ گزار سکیں کم از کم ویکینڈ یہاں گزار لیں، اور اسی سے ہم اپنے ایمان کو اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بچا پائیں گے. ورنہ دوستو یہ فتنے ایک عجیب و غریب قسم کے ہیں، اور ہر دن نیا فتنہ کہ جس کا دماغ میں کبھی تصور بھی نہیں تھا اس طرح کا فتنہ. تو اس کے لیے فتنوں کا مقابلہ ہو سکے گا صرف مالک کے سامنے گڑ گڑانے سے، رونے دھونے سے، اور رونے کا انداز بھی کیسا جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا. جس طرح میں یہاں سے تھوڑی دیر کے لیے روز آ کر چلا جاتا ہوں، میں تو حاضر بھی ہو گیا، لیکن وہاں سہارنپور میں ساری عمر جن کو ہم نے وہاں کا پورے شہر کا امیر دیکھا وہ حاجی امام صاحب. تو حاجی امام الدین فرشتہ صفت، شکل و صورت نور ہر وقت ٹپکتا ہوا، اور کیا کہنا جن کو بزرگوں نے وہاں کا امیر بنایا ہو. تو ایک دفعہ اجتماع تھا، تو انہوں نے آ کر حضرت شیخ قدس روح سے درخواست کی کہ حضرت یہ اجتماع ہے اور حضرت کی مصروفیت ہے، لیکن وہ آخری دعا میں اگر حضرت تشریف لے آئیں. تو یہ ان کی درخواست سنتے ہی حضرت رو پڑے، اور حضرت نے فرمایا کہ مجھے اس کا ڈر ہے کہ وہاں میری موجودگی سے وہاں کی دعائیں رد نہ ہو جائیں. اور حضرت شیخ قدس روح نے یہ الفاظ کوئی تسنو کے طور پر نہیں فرمائے، دیر پھر حضرت مسلسل اس کو یاد کر کے روتے رہے روتے رہے روتے رہے. تو یہ جو فتنہ ہے اس کا مقابلہ اگر ہو سکے گا تو یہ رونے دھونے سے. اور یہ اور صرف میں نے عرض کیا کہ یہ ڈیوزبری مرکز کو بچانے کا مسئلہ نہیں ہے, نظام الدین مرکز کو بچانے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو اپنے ایمان اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کا مسئلہ ہے. اور وہ فتنے ایک کے بعد ایک ایسے انداز سے آ رہے ہیں کہ جو یہاں کے اہل علم ہیں, علماء ہیں, فضلاء ہیں, چاہے کوئی کتنے ہی اونچے علمی اعتبار سے پہنچے ہوئے ہوں, لیکن اس کو نہ سمجھ پائیں گے نہ بچا پائیں گے. اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ ہمارے اکابر کا طرز ہے. جیسے ہم لوگ ہیں 1970 میں حضرت شیخ قدس روح, 1980 میں حضرت شیخ قدس روح نے فیصل آباد میں رمضان گزارا. وہاں حضرت کی خدمت میں مفتی زین العابدین تشریف لائے اور حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ افغانستان کے ساتھ جنگ جاری ہے, اس سلسلے میں دعا کے لیے جنرل ضیاء صاحب نے آج دفتر میں آفس میں فون کیا تھا. انہوں نے سلام عرض کیا جنرل ضیاء صاحب نے اور یہ پیغام دیا ہے کہ حضرت سے دعا کی درخواست بھی ہے اور خاص طور پر یہ جنگ کے سلسلے میں حضرت دعا فرمائیں. تو حضرت نے مفتی صاحب کے جانے کے بعد مجھ سے فرمایا کہ پیارے, یہ فجر کی نماز میں قنوت پڑھ لیا کرنا. چنانچہ میں نے قنوت پڑھنا شروع کر دیا. جیسے جب یہ 67 میں مسجد اقصی قدس, مسجد اقصی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی, تو 12 بجے حضرت مہمانوں کو کھانا کھلانے سے فارغ ہوئے اور حضرت کو ہم نے لٹایا, اور 10-15 منٹ ہوئے ہوں گے حضرت کی آنکھ لگی ہوگی. اتنے میں دفتر میں کام کر رہے تھے مولانا عبد المالک صاحب, وہ پہنچے. انہوں نے کہا کہ حضرت سے بات کرنی ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت ابھی سوئے ہیں, ابھی اٹھ جائیں گے آدھ گھنٹے میں. تو بڑھا کہ نہیں, بہت ضروری ہے. تو چونکہ وہ تو دفتر کے آدمی تھے تو ہم نے دروازہ کھولا اور وہ حضرت کی خدمت میں پہنچے اور حضرت سے عرض کیا کہ حضرت بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا. تو حضرت نے فرمایا لاؤ بھائی مجھے استنجا کراؤ, وضو کراؤ. استنجا وضو سے فارغ ہوئے حضرت وہاں روتے رہے, مسجد میں روتے رہے. پھر جب حضرت کو لے کر ظہر کی نماز کے بعد ہم گھر پہنچے تو مجھ سے فرمایا پیارے, یہ جہری نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھ لیا کرو. تو وہاں بھی قنوت نازلہ میں نے کئی چند مہینے تک پڑھا تھا. تو وہاں فیصل آباد میں حضرت نے فرمایا تو میں نے شروع کر دیا. اب روز پڑھ رہا ہوں. ایک دن اچانک نماز کے بعد جب حضرت کو وہاں فجر کی نماز ہوتی ہے اور نماز کے بعد کئی 100 کی تعداد میں 500-600 مسافہ کرنے والے لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں دیر تک, کوئی گھنٹہ بھر روزے کی حالت ہے, اور انتہائی گرمی کا وہ رمضان تھا کہ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس کمرے میں تھے اس میں ایک پانی کا کولر لگایا گیا, دوسرا لگایا گیا. تو حضرت مفتی محمود صاحب فرماتے تھے کہ گرمی کی وجہ سے میرا دماغ سمٹ کر اتار ہو گیا ہے. ابھی خیر المدارس کے محتمیم صاحب حضرت مولانا محمد حنیف صاحب تشریف لائے تھے رمضان مبارک میں, تو گھر تشریف لائے تو کسی اپنے ساتھی کو فرمانے لگے کہ یہ وہاں خیر المدارس آئے تھے تو ہمارے یہاں کی گرمی ملتان کی آپ کو تو معلوم ہے، تو وہاں ان کے کمرے میں بھی ہم نے دو کولر لگائے پھر بھی ان کو گرمی لگتی تھی۔ تو یہ مسافر کی لائن کوئی گھنٹہ بھر چلتی تھی، پھر حضرت فارغ ہوتے، پھر اب حضرت کو ہم لٹا دیتے۔ تو جب وہ مسافر سے فراغت ہوئی اور حضرت کو ہم لٹانے لگے تو حضرت نے گردن سے اشارہ فرمایا کہ پیارے ادھر آ، میں پہنچا۔ حضرت نے فرمایا کہ پیارے، یہ قنوت نازلہ میں کسی جگہ حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے ایک جملہ بڑھا دو۔ اب یہ حساب لگائیں، یہ رمضان کا قصہ ہے۔ رمضان کے بعد شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، تین مہینے بیچ میں، اور رمضان میں حضرت مجھے فرما رہے ہیں کہ حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے کوئی جملہ بڑھا دو۔ چنانچہ میں نے جملہ ایک جگہ اضافہ کر دیا اور حضرت کو سنایا پورا قنوت نازلہ، بیچ میں وہاں وہ جملہ بھی تھا، اللہم اجعلی الحرمین الشریفین آمنۃ مطمئنۃ وسائر بلدان المسلمین۔ تو میں پڑھتا رہا تو سمجھ میں نہیں آیا کہ حضرت نے یہ جو جنگ چل رہی تھی اس کے لیے تو قنوت نازلہ پڑھا جا رہا تھا، اور ابھی بیچ میں حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے یہ جملہ کیوں بڑھوایا ہوگا؟ تو رمضان گزر گیا، شوال گزرا، ذی القعدہ گزرا، ذی الحجہ گزرا، اور یکم محرم کو ایک مسلح پارٹی مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں داخل ہو گئی۔ تو حضرت کو کتنا جلدی یہ منکشف ہو گیا تھا کہ یہ تین مہینے کے بعد یکم محرم کو یہ جماعت داخل ہونے والی ہے۔ کیسے دور تک دیکھ لیتی ہیں ان کی نظریں، اور پھر وہ فتنہ، اس کو سننے والے جنہوں نے وہ اس زمانے میں خبریں پڑھی ہوں گی ان کو یاد ہوگا کہ کوئی تین چار ہفتے کے بعد ان کو سارے اسلامی ملکوں کی فوجیں بار بار بلائی گئی، پاکستان سے بھی ماہرین گئے، مشکل سے پھر حرم شریف قبضے میں آیا، ورنہ اتنے دنوں تک نہ طواف، نہ نماز، نہ کوئی داخل ہو سکتا تھا، نہ قریب سے کوئی گزر سکتا تھا، وہ میناروں کے اوپر قابض ہو چکے تھے، وہاں سے گولیاں مارتے تھے۔ تو یہ کتنے دور سے، تین مہینے پہلے حضرت نے اس کو دیکھ لیا، اور اس طرح کے تو حضرت کے بے شمار واقعات۔ اس لیے دوستو، یہ جو دور ہمیں ملا ہے فتنوں کا دور، اس کا مقابلہ اگر کسی چیز سے ہو سکتا ہے تو مالک کے سامنے رونا۔ جتنا ہم روتے رہیں گے، دعائیں کرتے رہیں گے، تب ہم اپنے آپ کو محفوظ کر پائیں گے، اپنی نسلوں کو محفوظ کر پائیں گے، اسلام کے محافظین میں ہمارا نام ہوگا۔ اللہ عز و جل ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی مغرب کی نماز کا وقت قریب ہے، جی۔